أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انقلاب اسلامی تحریک کربلا کی عملی تفسیر موضوع سخن ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انقلاب اسلامی دراصل دین کی اور اسلام کی بھی عملی تصویر ہے اور تفسیر، جیسا کہ خود کربلا اور عاشورہ بھی. انقلاب اسلامی ایک اقتباس ہے عاشورہ سے اور کربلا سے. وہ شمع فروزاں جو کربلا میں روشن ہوئی، اور وہ احیاء دین و نشأت دین یا انقلاب کربلا اور عاشورہ جو برپا ہوا، اور جو رہتی دنیا کے لیے تھا، در حقیقت اس روشن قندیل کو لے کر ایک اور چراغ جو اس صدی میں روشن ہوا اسلام کے نام پر، جس کی حقیقت، جس کی ماہیت، جس کی بنیاد اسلام میں تھی. قرآن کی عملی تفسیر، کربلا کی عملی تفسیر، اور دین کی عملی تفسیر، اور سنت اور سیرت کی عملی تفسیر ہے یہ. اور جیسا کہ عرض کیا کہ یہ انقلاب اپنی شناخت اور ماہیت میں ہی ایک اسلامی انقلاب ہے. یہ انقلاب جغرافیائی آفاق میں بعد میں ظاہر ہوا، سیاسی میدان میں بعد میں ظاہر ہوا، سب سے پہلے شناخت اور فہم کے میدان میں ظاہر ہوا. اور جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے اور کسی بھی حقیقت کو اور حق کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی شعور کی ضرورت ہے. اگر وہ شعور موجود نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ انسان اس حقیقت تک پہنچ جائے. یہ مثالیں جو عامیانہ ادبیات میں بھی موجود ہیں اور علمی ادبیات میں بھی موجود ہیں، یہ اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ روشن سورج جیسی حقیقت نصف النہار پر ہو، رابعۃ النہار پر ہو، لیکن چمگادڑ کو دن کی روشنی میں بھی اور دوپہر کو رابعۃ النہار میں چمکتا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا. یہ اس کی بصیرت کا ضعف ہے، یہ اس کے شعور کی کمی ہے. انبیاء علیہ السلام اور ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو ہدایت لوگوں کو کی، اپنی اپنی قوموں کو، اور جو قوموں کا رد عمل تھا اس کے مقابلے میں، اور جو قوموں کی صورتحال تھی، وہ در حقیقت ان قوموں کے شعور کی علامت بھی تھی. مثلا قوم نوح کا یکسر دعوت روح کو رد کر دینا اور نہ سمجھنا، یہ قوم نوح کے شعور کی ایک امتحان بھی تھا اور ایک علامت بھی تھی کہ کس سطح شعور کے مالک ہیں. یا دیگر وہ واقعات جو قرآن مجید نے ذکر کیے اور تاریخ میں موجود ہیں، جس حد تک بڑھ کر ان قوموں نے اس پیغام آسمانی کو دریافت کیا اور سمجھنے کی کوشش کی، یہ در حقیقت ان کے شعور کی آزمائش تھی، اور ہر نسل کے شعور کی آزمائش ہوتی ہے. خود عاشورہ بھی ایک امتحان تھا پوری امت کا اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے کے لیے. کربلا ایک آزمائش تھی لوگوں کے شعور کی. وہ لوگ جو دیندار تھے, وہ لوگ جو عبادت گزار تھے, وہ لوگ جو مدعی تھے, بہت بڑی بڑی چیزوں کے اور بڑے بڑے دعوے رکھتے تھے اپنی زبانوں پر, جب میدان عمل آیا تو خود سید الشہداء نے فرمایا کہ الدین لائق علی السنتہم, دین فقط ایک ورد زبان ہے ان کے زبانوں پر ہے اور ہرگز دین ان سے ہضم نہیں ہوا. جب تک دین ان کی معیشت فراہم کرتا ہے یہ دین کے دعوے دار ہیں. یحوتونہ ما درت معائشہم وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, لیکن جب آزمائے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم نکلتے ہیں. آزمائش کے بغیر دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا, امتحان کے بغیر دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب آزمائشوں سے گزرے اور ان آزمائشوں پہ پورا اترے, ان امتحانوں پہ پورا اترے ان معیاروں پر, اس دین کی دنیا میں بھی کوئی تاثیر ہے اور آخرت میں بھی اس کی کوئی تاثیر ہے. اور ہر قوم کا ایک امتحان ہوتا ہے اس کی زندگی میں, لہذا بدل بدل کے انبیاء کا آنا, بدل بدل کے شریعتوں کا آنا, بدل بدل کے واقعات کا رونما ہونا, یہ در حقیقت ان قوموں کے شعور کا امتحان تھا, آزمائش تھی ان کی. بہت کم قومیں سرخرو نکلی اور اکثریت قرآن کے مطابق بقول اکثریت اس شعور کی حامل نہیں تھی. اکثرهم لا یشعرون, اکثر فاقد شعور تھے. آج جمہوریت جیسا نظام جس کی بنیادیں بے شعوری میں رکھ کر اور لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے, ایک علامہ اقبال کے بقول کے ایک تماشا, جمہوری تماشا, جس طرح جلال پادشاہی ایک تماشا ہے اس طرح جمہوریت بھی ایک تماشا ہے. یہ تماشے دونوں, خواہ وہ آمریت, ملوکیت و شہنشاہیت ہو, وہ بھی لوگوں کی بے شعوری میں اس کی جڑیں اور ستون رکھے جاتے ہیں, یا جمہوریت نامی تماشا ہو اس کی جڑیں بھی در حقیقت لوگوں کی بے شعوری پر رکھی جاتی ہیں. یعنی جمہور جو بے شعور ہیں, اکثرهم لا یشعرون, جن کا خود اس نظام میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, فقط ان کا نام ہوتا ہے, فقط ان کی بے شعوری جمہوریت کا رکن بنتی ہے اور وہ خود ہرگز کوئی رول نہیں رکھتے اس میں. اکثرهم لا یعقلون, انبیاء کی دعوت کو اکثریت نے رد کر دیا. یہ شعور اتنا عام نہیں ہے, اتنا سستا نہیں ہے کہ فرد فرد کے اندر پیدا ہو جائے اور موجود ہو. اس شعور تک پہنچنا پڑتا ہے, یہ شعور حاصل کرنا پڑتا ہے. کربلا جب واقعہ کربلا جب پیش آیا, بہت ساری چیزیں اس قوم کی اور اس طبقے اور معاشرے کی معرض امتحان میں قرار پائیں. بہت ساری چیزیں, ایمان کا امتحان ہوا, ان کے شعور کا امتحان ہوا, ان کی فہم و فراست کا امتحان ہوا, اور سب سے بڑھ کر ان کی حساسیت کا امتحان ہوا کہ کس بات پہ حساسیت رکھتے ہیں. اسلامی مملکت کی قلمرو کہیں وسیع تھی آج کے جہان اسلام سے اس وقت جب واقعہ کربلا رونما ہوا, کہیں زیادہ وسیع تھی, لیکن اتنی وسیع قلمرو کے اندر نظر یہ آیا کہ اکثریت اس ماجرا کو سمجھ ہی نہیں پائے, شعور نہیں تھا ان کے اندر. بہت سارے بڑی بڑی شخصیات, بہت محترم و قابل احترام شخصیات ہیں جو مدینہ میں موجود تھے, مکہ میں موجود تھے, بصرہ میں موجود تھے, کوفہ میں موجود تھے, بڑے بڑے نام, شاید ان سے بڑے نام اصل تاریخ میں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. یہ سب موجود تھے اور سب کے سب معرض امتحان میں, لیکن ثابت کیا کہ وہ شعور جو ہونا چاہیے تھا وہ ان کے اندر موجود نہیں تھا. مدینہ میں بھی ثابت ہوا, مکہ میں بھی ثابت ہوا, کوفہ میں بھی ثابت ہوا. یعنی نام کے لحاظ سے ایک مدینہ اور ایک مکہ تھا, لیکن عملاً سب کوفہ تھا, سب کے سب کوفہ کا سما تھا. کوفہ یعنی بے حسی, کوفہ یعنی مکاری، کوفہ یعنی شعور کا فقدان، کوفہ یعنی مفاد پرستی، کوفہ یعنی مکر، کوفہ یعنی فریب، کوفہ یعنی ہزار رنگ، ہزار چہرے۔ یہ اس وقت شخصیات کے یہ نقاب بھی چڑھے ہوئے تھے، اور عوام اور مختلف طبقات سب نے یہ نقاب اوڑھے ہوئے تھے۔ اس کربلا کو سمجھنے کے لیے ایک شعور کی ضرورت تھی، جو فقط جیسا معروف تعداد بتائی جاتی ہے 72 کے 72 نہیں تھے، 100 سے زیادہ تعداد ہے شہداء کربلا کی۔ اس 100 سے زیادہ یا 100 کے لگ بھگ افراد میں یہ شعور آیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کی تعداد 100 نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے۔ یہ شعور اس تک پہنچنا پڑتا ہے، اور اس شعور کے بغیر کربلا جیسا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور انقلاب جو عاشورہ کی کھوک سے نکلا، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی جس کی جڑیں عاشورہ کے اندر تھیں، کربلا کے اندر تھیں، جس نے الہام وہاں سے لیا، جو فرزند عاشورہ و فرزند کربلا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے اگر عاشورہ کو 100 افراد تک سمجھ سکتے ہیں، یا معروف تعداد جیسے ذکر کی جاتی ہے 72 سمجھ سکتے ہیں، تو توقع نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی کو پوری دنیا سمجھ جائے گی۔ وہ کوفی تفکر وہ انقلاب اسلامی کو سمجھ جائے گا، ہرگز اس سے ہضم نہیں ہو سکتا، ہرگز اس کے گلے سے نیچے اتر نہیں سکتا۔ یہ جنہیں عاشورہ سمجھ میں نہیں آیا، انہیں انقلاب اسلامی ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتا، ان سے توقع بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں سمجھ میں آئے۔ کوئی گلہ اور شکوہ بھی نہیں ہے، بے شعوروں سے کیا گلہ اور شکوہ ہے؟ انبیاء کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے ان لوگوں سے کہ آپ ہماری بات کیوں نہیں سمجھ رہے۔ کوئی نہیں سمجھ رہے چونکہ اکثر ہم لا یشعرون، شعور نہیں رکھتی اکثریت۔ اکثریت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن اس اکثریت کو، بے شعور کو، اس کے اندر شعور جگانا یہ مشکل کام ہے۔ کربلا اسی اکثریت بے شعور کے اندر شعور جگانے کا نام تھا۔ انقلاب اسلامی میں در حقیقت اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کہ 1 ارب کے لگ بھگ تقریباً مسلمان اور اس سے بڑھ کر ہیں، اس 1 ارب آبادی اور بے شعوروں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ایک حرکت تھی۔ سیاسی تبدیلیاں اس میں بعد میں آئیں، جغرافیائی تبدیلیاں بعد میں آئیں، حکومتی تبدیلیاں اس کے نتائج میں سے ہیں۔ خود انقلاب حکومت بدلنا نہیں ہے، انقلاب یعنی اسلام کی حقیقی شناخت، اسلام کا حقیقی چہرہ جو غبار کے نیچے دبا ہوا ہے، جو چھپا ہوا تھا، تاریخ بھر میں چھپا ہوا تھا، جس پر بہت تہیں چڑھی ہوئی تھی، جس پر کلچر، ثقافت، جس پر لوگوں کے اپنے من گھڑت نظریات، جس میں تعصبات، اور جس پہ ہزار رنگ چڑھا ہوا تھا اور ہزار قسم کا غبار، اس غبار کو اتار کے اس کی تہ سے حقیقت اسلام کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ حقیقت ہے دین کی۔ اور یہ ایک جھلک تھی انقلاب اسلامی، نہیں کہ پورا چہرہ انقلاب اسلامی میں اسلام کا لوگوں کے سامنے آ گیا، نا، ایک جھلک تھی اسلام کی جو دنیا نے دیکھی، ایک رخ تھا اسلام کا جو دنیا نے دیکھا۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جتنی شعور کی ضرورت ہے، وہ شعور ابھی پیدا ہونا ہے، ابھی باقی ہے وہ شعور پیدا ہونا۔ اس ادیب کے بقول کربلا میں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اس سے مراد یہی شعور ہے، یعنی انسان میں شعور تو آ لینے دو، انسان کو جاگ تو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر اس کے بعد انسان کو معلوم ہوگا کہ کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے، اور اسی شعور سے یہ اندازہ ہوگا کہ انقلاب اسلامی کیا ہے اور اس عظیم شخصیت نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ یہ خدمت جو انقلاب اسلامی نے کی اور بنیاد ڈالی کہ اسلام کے دو چہرے ہیں. ایک وہ چہرہ جو ہر زمانے میں ایک نئے نام سے معروف رہا ہے, ایک وہ اسلام درباری اور اموی اسلام اور عباسی اسلام, بنو امیہ یعنی جیسے اپنا ہتھیار بنایا اور بنو عباس نے جیسے اپنا آلہ بنایا. وہ اسلام جس کی مدد سے ستمکار حکومتیں برسر اقتدار آئیں, ظالم نظام برسر اقتدار آئے, اور وہ اسلام جس نے ظالموں کے ظلم کی توجیہ کی, تفسیر کی, ان کی تاویل کر کے لوگوں کو قبول کروایا, ایک وہ اسلام تھا اور ایک اسلام ناب, اسلام حقیقی. اور اسلام اتنا کفر سے نہیں دبا جتنا حقیقی اسلام, جتنا مصنوعی اسلام سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے, اتنا کفر نے نقصان نہیں پہنچایا اسے جتنا اسلام کے مقابلے میں اس مصنوعی اسلام نے نقصان پہنچایا. یعنی آج کے زمانے کی اور امام راحل رضوان اللہ علیہ کی تعبیر اگر استعمال کریں, یعنی جتنا امریکی اسلام نے اسلام ناب کو نقصان پہنچایا, ضرر پہنچایا, اتنا کفر نے آج اور الہاد نے اور کمیونزم نے ضرر نہیں پہنچایا. اس قدر اسلام کی مصنوعی شکل جس نے لوگوں کو مخمور کیا ہوا ہے, جس نے لوگوں کو مست کیا ہوا ہے اور لوگوں کو حقیقی اسلام کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کر اور دیوار بن کر لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے روکا ہوا ہے, نہیں آئے. یہ در حقیقت ایک امتحان تھا ایک قوم کا, ایک نسل کا, کہ سمجھنا کہ اسلام کی دو چہرے ہیں, اسلام کی دو شکلیں ہیں. اس تفریق کے بغیر انسان اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا. جب تک اس دھوکے میں رہے گا کہ جو بھی بنا میں اسلام ہے وہ اسلام ہے, جو بھی دین کے نام پر ہے وہ دین ہے, اور جو کچھ کوئی دینی چہرہ یا دینی شخصیت کہہ دے وہ دین ہے, جب تک یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ جاتی اس وقت تک اسلام کی حقیقی روح ذہن میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی. ان دونوں کے مخصوص علامتیں بیان کی امام راحل نے, اسلام حقیقی, اسلام ناب اور امریکی اسلام. عرض کیا کہ امریکی اسلام وہ نہیں ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے, نہ امریکی اسلام وہ ہے جو امریکہ کو پسند ہے, امریکی اسلام وہ ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ رہے باقی. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں شیعہ علماء پر مشتمل, جس میں علماء بھی ہیں دانشور بھی ہیں اور کچھ آپ کے شناختہ شدہ چہرے بھی ہیں اس میں, شیعہ علماء پر مشتمل جس میں امریکہ سے باہر کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں جن کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے سالانہ کانفرنسوں میں اور سال کے دوران, مسلم امہ کے نام سے ایک انجمن, ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں ان لوگوں کو مدعو کیا گیا. اور پال والفیز عراق کی جنگ کا طرح, جس نے نقشہ بنایا ہے عراقی جنگ کا, وہ ماسٹر مائنڈ عراقی جنگ کا, جس نے پینٹاگون میں یہ نقشہ بنایا ہے, پال والفیز ابھی بھی ایک مشاور ہے جنگی ان کا, اس نے آ کر اس کانفرنس کی رسماً آغاز کیا, اس کا افتتاح کیا, اس میں تقریر کی ہے, اور اس میں امامہ بسار لوگ اس کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کر انہوں نے ہاتھ ملایا ہے. اور یہ الیکشن جس میں بش جیتا ہے, اس بش کے الیکشن میں اس مسلم امہ نے باقاعدہ کمپین چلائی ہے, الیکشن کمپین چلائی ہے کہ تمام مسلم دنیا اور خصوصاً شیعہ اس کو ووٹ دیں. اس کے اعلان شدہ مقاصد, نہ کہ پس پردہ پنہان مقاصد میں نہیں کہہ رہا, جو انہوں نے اعلان کیے سر عام, کہا کہ یہ کمیٹی اس لیے ہم نے بنائی ہے تاکہ تشیع کو بدعتوں سے صاف کرے، پاک کرے. اس کے لیے باقاعدہ بجٹ وائٹ ہاؤس سے مخصوص بجٹ اس کے لیے اعلان ہوا، اور وہ بجٹ انہیں ملا کہ تشیع کو بدعتوں سے صاف کرنا ہے. بدعتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ تشیع کے اندر افکار خمینی نام کی بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، ان بدعتوں سے تشیع کو پاک کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنی ہے. اس بجٹ سے، مال امام سے نہیں بنی ہے، کسی مسلمان کے پیسے سے یہ کمیٹی نہیں بنی کہ یہ صاف کریں، یہ پاک کریں. رونالڈ ریگن کے زمانے میں، ریگن نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر جو انقلاب کے بعد جو اسلام آیا ہے، چونکہ انقلاب سے پہلے بھی تشیع تھا ایران کے اندر جو کسی کو نہیں چمتا تھا، جو بہترین تشیع تھا، جو اصلی تشیع تھا، اور امریکہ اس کا سب سے بڑا حامی اور پاسدار تھا اس تشیع کا، حتیٰ کہ ارد گرد سب سنی دنیا تھی، ایران کے ارد گرد سب سنی دنیا تھی، لیکن امریکہ کا چہیتا شہنشاہ ایران ایک شیعہ بادشاہ تھا، اور امریکہ نے جس کو اس علاقے کا پولیس مین قرار دیا ہوا تھا وہ شہنشاہ تھا. یہ تشیع امریکہ کو نہیں چھپتا تھا، لیکن انقلاب کے بعد جو مذہب آیا، انقلاب کے بعد جو تشیع آیا، اس پر رونالڈ ریگن نے یہ تبصرہ کیا تھا اپنی صدارت کے زمانے میں، کہا کہ ایران کے اندر جو مذہب ہے وہ حقیقت اسلام سے بہت دور ہے، اور سعودی عرب میں جو مذہب موجود ہے وہ اصلی اسلام سے بہت قریب ہے، وہ اسلام کی اصلی شکل اور اصلی چہرہ ہے، اور انقلاب کے بعد جو ایران میں اسلام آیا ہے یہ اسلام سے بہت دور ہے. یہ عالم اسلام کو پیغام دیا اس نے کہ یہ اصلی اسلام ہے، اس کو قبول کریں آپ. اس وقت امام راحل نے یہ کہا تھا کہ یہ دین شناس، پہلے ایسا نہیں سنا تھا ہم نے کہ یہ بھی اسلام سمجھنے والوں میں ایک رونالڈ ریگن بھی ہے، وہ بھی یہ تشخیص دے سکتا ہے کہ صحیح اسلام اور غلط اسلام کون سا، اس کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارے فقہا اور مجتہدین بزرگان جب اجتہاد کے درجے پر پہنچتے، ایک کتاب ہے فقہ کی عروۃ الوثقی، ایک بہت ہی ٹھوس فقہی متن ہے، اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں، یعنی اپنے نظریات اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کے نظریات کے حاشیے پر فٹ نوٹ کے طور پر اپنے نظریات لکھتے ہیں. تو امام نے کہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گویا کچھ عرصے بعد رونالڈ ریگن عروۃ الوثقی پر حاشیہ لکھنے گئے ہیں، جب اتنا اسلام سمجھ چکا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون سا صحیح اسلام ہے کون سا غلط اسلام ہے، تو یہ عنقریب یہ دین شناس اور اسلام شناس عروۃ الوثقی پر حاشیہ لکھے گا. یہ آج بھی وہی تشخیص ہے ان کی کہ ہم نے اسلامی نصاب تمام اسلامی دنیا کا تبدیل کرنا ہے اور کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نام لے کے انہوں نے شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ نے کہ نصاب کی تبدیلی میں، اسلامی ممالک میں نصاب کی تبدیلی میں جتنا تعاون پاکستان نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا. اور واقعاً ایسا ہے کہ جتنا تعاون انہوں نے کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہے، چونکہ انہیں وہ ایک قدم کہتے ہیں، یہ دس قدم ایسے ہی احتیاطاً اٹھا لیتے ہیں، چونکہ ممکن ہے بعد میں بھی ہم ہی کہیں گے کچھ اور بھی کرنا ہے. وہ انہیں ایک آیت کا کہتے ہیں، یہ دس آیتیں اور بھی ڈھونڈ کے نصاب سے خارج کر دیتے ہیں کہ بعد میں جو نکالنی پڑیں گی تو ابھی آج ہی نکال دیتے ہیں. ہم اس کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سال میں چند دفعہ لسٹ بھیجتے ہیں وہاں سے کہ یہ آدمی ہمیں مطلوب ہیں، کبھی کس عنوان سے کبھی کس عنوان سے، کئی دفعہ انہوں نے مانگے آدمی یہاں سے کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے. وہ چھ آدمیوں کی لسٹ بھیجتے ہیں، یہ 60 آدمی احتیاطاً ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ ان کی بھی تفتیش کر لیں، شاید یہ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہوں. وہ 10 آدمی مانگتے ہیں، یہ 100 آدمی ساتھ 90 اضافی بھیج دیتے ہیں ساتھ. یہ تعاون ہے، اور یہ تعاون واقع تحسین برانگیز تعاون ہے. یہ بھی اسلام کے اندر ایک تصرف ہے کہ اسلام روشن اسلام, وہی اسلام جس کو عرض کیا تھا کہ امام نے توجہ دلائی کہ ہوشیار رہنا, خبردار رہنا, اور بعض قوموں کو نام لے کے کہا کہ آپ کی توجہ خصوصیت سے اس نقطے کی طرف ہونا چاہیے کہ اسلام کے دو چہرے ہیں, ایک امریکہ پسند, امریکہ نواز. آج کا نام اس کا امریکہ پسند ہے, ورنہ یہ نہ کہنا کہ یہ آج یہ اسلام پیدا ہوا, نہ, یہ تاریخ بار میں رہا ہے, یہ دو چہرے ہمیشہ رہے ہیں. اس سے مقصود یہ بھی نہیں کہ ایک سنی اور ایک شیعہ, یہ نہیں ہے مراد امام کی, یعنی تشیع کے بھی دو چہرے رہے ہیں, ایک تشیع جو امریکہ کو پسند ہے, ایک تشیع جو انقلاب سے پہلے تھا جو امریکہ کو پسند تھا. بہترین ملک ایران تھا ہر لحاظ سے, مذہب کے لحاظ سے بھی, لیکن آج بدترین ملک ایران بن جاتا ہے حتیٰ مذہب کے لحاظ سے بھی. آج محور شرارت بن جاتا ہے مذہب کے لحاظ سے بھی, یعنی یہ مذہب اصل سرے سے درست نہیں ہے. لہذا خود شیعہ پر مشتمل کمیٹی ان کے بجٹ سے بنتی ہے کہ اس مذہب کو تصفیہ کریں, بچائیں, تشیعوں کو بچائیں. کتنی دل سوزی ہے اسلام کے اوپر اور شیعہ کے اوپر, کیوں شیعہ شکر گزار نہ ہو ان کا کہ جنہوں نے اپنے ملک کے بیت المال سے, اپنے ٹیکس سے کچھ رقم نکال کر تشیعوں کے بچاؤ کے لیے وقف کی ہے. امریکہ نے اپنے بجٹ سے یہ پیسہ نکالا اپنی قوم کے پیٹ کاٹ کے تشیعوں کو بچانے کے لیے, اپنی قوم کا پیٹ کاٹ کے. آخر کتنا ہم احسان فراموش ہوں گے پھر بھی اس کا کچھ احسان نہ مانے ہوں, اتنا تو خیال ہے اس کو تشیعوں کا. شیعہ علماء کی کمیٹی بنائی کہ افکار خمینی سے تشیعوں کو پاک کریں. کیوں چبھتا ہے یہ تدین کیوں چبھتا ہے, یہ دین کیوں چبھتا ہے؟ خود امام یہی کہتے تھے کہ حقیقی دین کی علائم میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دشمن دین کو پسند آئے سمجھو دین کا حصہ نہیں ہے, اور ہر وہ چیز جو دین کے دشمن کو چبھے سمجھو وہ اصل دین ہے, وہ حقیقت دین ہے. یہ امام کا کہنا تھا کہ جو اصلا جو چبھے نہیں وہ حق نہیں ہے, حق میں چبھن ہوتی ہے. الحق مرن, حق تلخ ہوتا ہے, حق گلے سے اتارنا آسان نہیں ہوتا. اگر اتنا ترن والا ہوتا حق تو آج سارے حق پرست ہوتے. حق میں چبھن ہے, چبھتا ہے, حق چبھتا ہے, اور جب تک چبھے نہیں وہ حق نہیں ہے. وہ بات جو کسی کو نہ چبھے وہ بات حق نہیں, وہ بات جو سب کو پسند آئے وہ حق نہیں. ہم اس آدمی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں جس کو دیندار اور بے دین سب اچھا سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے, چونکہ دیندار بھی اس کا احترام کرتے ہیں, بے دین بھی اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن اسلام کی منطق, عاشورہ کی منطق میں یہ سب سے برا انسان ہے جس کا سب احترام کرتے ہیں, یہ سب سے برا انسان ہے, کیونکہ سید و شہداء کا احترام سب نہیں کرتے تھے, سب نہیں احترام کرتے تھے. سید و شہداء کے خاندان کا سب دنیا احترام نہیں کرتی تھی, یہ احترام نہیں کرتے تھے تو سال ہا سال ان ممبروں پر خاندان سید و شہداء کی کردار کشی ہوتی رہی, سال ہا سال تک توہین ہوتی رہی. سب تو احترام نہیں کر سکتے, اگر سب احترام شروع کر دیں اور جس دن دشمن احترام شروع کر دے سمجھو غلط راستے پہ چل نکلے. ایک علامت بیان کی خود اپنی قوم کو امام نے, کہا کہ یاد رکھنا جس دن امریکہ تم سے خوش ہو جائے سمجھنا غلط راستے پہ چل نکلے ہو, تمہاری جس حرکت کو اس نے پسند کیا سمجھو غلط حرکت شروع کر دیا تم. یہ میزان اگر کوئی چھوڑ کے فقط اس کو خوش کرنا شروع کر دے یہ انحراف ہے. جب تک یہ دین ان معیاروں کے ساتھ انسان کو نہ سمجھ میں آئے, یہ دو چہرے آپس میں ملے رہیں گے, مخلوط رہیں گے, اور ان دو چہروں کے اختلاط کی وجہ سے اور ملے رہنے کی وجہ سے وہ عظیم شہادتیں رونما ہوتی رہیں گی جس کی طرف امام راحل نے اشارہ کیا. اور یہ وظیفہ, یہ فریضہ ہے سب کا, ہر درد مند کا جس کے اندر درد دین موجود ہے, کہ وہ دین کے ان دو چہروں کو پہچانے, ان دو شکلوں کو پہچانے. کربلا در حقیقت انہی دو شکلوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کا نام تھا, ایک عزت کا دین اور ایک ذلت کا دین, عزت کا دین اور ذلت کا دین. زہر ذلیلوں سے عزت کے راستے طے نہیں ہوتے, وہ دشوار راستے ہیں عزت کے راستے. جنہوں نے ذلت کو گلے لگا لیا ہو, جنہوں نے ذلت کا توق پہن لیا ہو, جنہوں نے ذلت کو تسلیم کر لیا ہو, وہ ہرگز عزت کے راستے نہیں طے کر سکتے. سید الشہداء کا اپنا فرمانا تھا, ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ, کہ مجھے عزت و ذلت کے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے, ایک طرف عزت کا راستہ لیکن تلواروں اور شمشیروں کا راستہ, اور ایک طرف ذلت کا راستہ آسائش اور خوشی کا راستہ. وہی ہاتھ من الذلہ, میں ہرگز ذلت کے راستے پر نہیں چل, چونکہ امام عزت ہوں, چونکہ مظہر عزت ہوں, آغوش عزت میں پلا ہوں, عزت کی رحم سے پیدا ہوا ہوں, عزت کے خاندان میں پلا بڑا ہوں, عزت کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے, یہ شخصیت کبھی بھی ذلت کے راستے پہ نہیں جا سکتی. عزت کے راستے طے کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. امام خمینی کا سب سے بڑا امتیاز اور کارنامہ یہ تھا کہ وہی مسلمان, خاشیہ ہو یا سنی ہو, جو اپنا اسلام دنیا میں چھپاتے تھے, انقلاب سے پہلے کا جن کو زمانہ یاد ہے, پوری دنیا میں جا کر اسلام چھپاتے تھے اپنا, ظاہر نہیں کرتے تھے ہم مسلمان ہیں, کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا تھا ہم مسلمان ہیں. سنی کو جرت نہیں تھی کہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, ایک شیعہ کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ باہر جا کر کہے میں مسلمان ہوں. وہی سنی اور وہی شیعہ انقلاب کے بعد فخر سے سر بلند کر کے کہتا تھا میں مسلمان ہوں, فخر سے سر بلند کر کے کہتا تھا میں مسلمان ہوں. یہ کس نے سر فخر سے بلند کر دیے؟ یہ عزت کا راستہ کسی نے طے کیا اور کروایا, جب ہی جا کر اسلام کو اتنی عزت ملی کہ آج افتخار بن گیا. وہ اسلام جو شرمندگی کا باعث بنا ہوا تھا, آج فخر کا باعث بن گیا, اور آج دوبارہ اس ملک میں پھر ریورس لگا اور اسلام کو شرمندگی قرار دیا جانے لگا کہ چادر اوڑھ کر عورتیں پردے میں, ایک محبوس عورت کس چیز کی عکاسی کرتی ہے؟ پسماندگی کی عکاسی کرتی ہے. خب یہ ایک طرف پردہ اور داڑھی شرمندگی کی علامت تھی, لیکن ایک مجاہد نے آ کر داڑھی اور پردے کو فخر بنا دیا. آج یورپ میں, فرانس میں زبردستی وہ سکارف اتارے جاتے ہیں, لیکن اسی ملک میں رہنے والی مسلمان بچیاں آج دیکھیں کس طرح سے پردے کو اپنا فخر سمجھ کر, جہاں پر پوری حکومت اپنے حکومتی ذرائع کو بروئے کار لا کر ان کے سکارف اتارنا چاہتی ہے لیکن وہ اتار نہیں رہی. کیوں ہوا ایسے؟ کس نے پردے کو فخر بنا دیا, افتخار بنا دیا؟ یہ عزت کا راستہ کوئی چلا تھا؟ یہ عزت کا راستہ کسی نے طے کیا تھا؟ اسلام سے عزت پانے والے بہت زیادہ ہیں. میں اگر آج آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ میری دو باتیں سن رہے ہیں, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کا ایک طالب علم ہوں, دین کا ایک طالب علم ہوں. یعنی دین نے مجھے کچھ دیا, دین نے مجھے سب سے پہلے یہ دیا کہ ایک احترام دے دیا, ایک عزت دے دی, کہ ایک طالب علم کو دیکھ کر دو آدمی عزت کرتے ہیں اس کی. یہ عزت دین نے دی مجھے, میں نے دین کو کچھ نہیں دیا, دین نے مجھے احترام دیا, دین نے مجھے عزت دی, یہ دین نے مجھے عزت دی. خب اب یہاں سے آگے جائیں, دین کے نام پر کتنوں نے عزت کمائی, کتنوں نے احترام دین کے لحاظ سے کمایا, ساری دنیا نے ان کی تعظیم کی، ساری دنیا نے ان کا احترام کیا، چونکہ دین کے افراد ہیں، دینی شخصیات ہیں، یعنی دین نے ان کا احترام بڑھا دیا لوگوں کی نظروں میں. لیکن وہ شخص جس نے دین کے احترام کو دنیا کی نظروں میں بڑھایا وہ کون تھا؟ جس نے اسلام کا احترام لوگوں کی نظروں میں بڑھایا وہ کون تھا؟ آج ابا کبا پہن کر، اس کو لباس عزت سمجھ کر ساری دنیا میں جانا اور ساری دنیا کے سامنے احساس عزت و احترام کرنا، یہ آج کی بات ہے. لیکن کل یہی ابا و کبا خود حوضے کے اندر، ایران کے اندر شرمندگی کا لباس تھا، نحوست کا لباس تھا. ابا کبا پہن کر جس بس میں جاتے تھے وہ دھکے دے کے نیچے اتار دیتے تھے کہ بس کو حادثہ پیش آ جائے گا. یہی نحوست کا لباس آج عزت کا لباس کیسے بن گیا؟ کہ کس نے اس کو لباس عزت بنا دیا؟ دین سے عزت کمانا اور راستہ ہے، اور دین کو عزت دینا اور راستہ ہے، اسلام کو عزت دینا اور راستہ ہے، مسلمان کا سر فخر سے بلند کرنا اور راستہ ہے. اور یہ عزتیں دین کو ایسے نہیں ملتی. دین کو احترام دینا، اسلام کو احترام دینا، یہ کربلا سے سیکھا. کربلا میں شہدائے کربلا نے یہ نہیں کہا کہ دین کا خرچ کر کے خود کہے کہ ہم دینی شخصیات ہیں، ہمارا احترام کرو. نا، لو اپنا خرچ کر کے دین کا سر بلند کیا، اپنا خرچ کر کے. ظاہر ہے کسی کو عزت اس وقت ملتی ہے جب اس کے لیے کوئی عزت قربان ہوتی ہے، کسی کو احترام اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی کا احترام قربان ہوتا ہے. اگر سید الشہداء اپنا احترام قربان نہ کرتے، دین کو ہرگز احترام نہ ملتا. یزید نے تو حرمت شکنی کی، دین کے احترام کو پائمال کیا. حرمت شکستہ ہو گئی دین کی، پائمال حرمت، لیکن سید الشہداء نے اپنا احترام قربان کر کے آ کر دین کو احترام دیا. یہی کام اس صدی میں ہوا، یہ کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ شرمندہ مسلمان ایک دفعہ فخر کرنے لگے. احساس حقارت میں لوگ ایک دفعہ احساس غرور کرنے لگے. کسی نے اپنی عزت قربان کی ہے؟ کس طرح سے عزت قربان کی؟ چونکہ اس طرح سے آنا، شہنشاہ کو، ایک امریکی شہنشاہ کو للکارنا اور آ کر اس کے خلاف قیام کرنا، اس کے لیے عزت جاتی تھی. بہت سو کو شہنشاہیت قبول نہیں تھی، لیکن معلوم تھا کہ شہنشاہ کے خلاف آواز اٹھانے میں جو سرمایہ لگے گا، سب سے پہلے پگڑی اچھلے گی، سب سے پہلے کردار کشی ہوگی، سب سے پہلے شخصیت کشی ہوگی. یہ شخصیت کی قربانی دینا یہ آسان کام نہیں، وہ معمولی کام نہیں. اور یہ کیا امام نے، یہ کام کیا. بہت سو نے روکا، بہت سو نے مشورے دیے. عیناً وہی سما جو ہمیں نظر آتا تھا تفسیر کربلا میں اور تاریخ کربلا میں، کہ سید الشہداء نے جب مدینے سے حرکت شروع کی تو مشاورین آ کر منع کرنا شروع کیا کہ اب حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، اب آپ اقدام نہ کیجئے. وہی مشورے اس فرزند انقلاب و فرزند عاشورہ کو اس وقت دینا شروع کیے جب انقلاب سے 15 سال پہلے امام نے قم میں وہ معروف تقریر کی. سب نے آ کر یہ مشورے دینا شروع کیے کہ یہ حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ابھی آپ کے ہمراہ کوئی نہیں ہے، ابھی افراد ہی نہیں ہیں. اور واقع نہیں تھے افراد، یوں نہیں تھا کہ کسی کے سہارے امام نے یہ کام شروع کیا. فقط اللہ پر توکل کر کے، خدا پر بھروسہ کر کے، فقط اللہ پر بھروسہ کر کے. یہ ایک جملہ جو امام کے بہت قریبی ایک شخصیت نے نقل کیا ہے، یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، اس شخصیت سے سنا، ایک واسطے سے، یعنی جنہوں نے امام سے سنا انہوں نے نقل کیا. کہ امام راحل جب انقلاب کے بعد قم آئے تو ایک پرانے ساتھی کو پہچانا مدتوں بعد، جلاوطنی سے 15-16 سال کی جلاوطنی کاٹنے کے بعد جب آئے تو انقلاب سے پہلے کے ایک ساتھی کو پہچان کر اسے بلایا اپنے پاس اور کہا کہ اسے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے یہ تحریک شروع کی تھی، یہ نہضت جب میں نے شروع کی تھی تو اس وقت آپ سب لوگ پوچھتے تھے کہ کس کے سہارے یہ کام کر رہے ہو، کس کے بل بوتے پر یہ کام کر رہے ہو، کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں خدا پر توکل کرتے ہوئے اور اس امت مسلمان پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ حرکت شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ اس شخصیت نے تائید کی، کہا مجھے یاد ہے آپ نے یہ فرمایا تھا، اور پھر وہ تائید میں کہنے لگے کہ الحمدللہ وہی کچھ ہوا جو کچھ آپ نے کہا تھا کہ خدا نے ہماری مدد کی، تائید کی اور آج ہم کامیاب ہیں۔ امام نے کہا نا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میری زبان سے اگر یہ جملہ نہ نکلتا تو شاید 15 سال مجھے جلاوطنی نہ کاٹنی پڑتی۔ کون سا جملہ؟ کہا کہ اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ میں خدا کے سہارے اور ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے اگر میں لوگوں کا نام نہ لیتا تو مجھے 15 سال جلاوطن نہ رہنا پڑتا، اگر میں فقط کہتا خدا کے سہارے تو شاید اتنی مدت نہ لگتی۔ بس یوں نہیں کہ میں نے لوگوں کے دوش کا سہارا لیا ہے، وہ راہبر اور وہ امام اور ہوتے ہیں پیشوا جو امتوں کے دوش پر سوار ہو کر خود کہیں جا پہنچتے ہیں، اور وہ پیشوا اور ہوتے ہیں جو امتوں کا بوجھ اپنے دوش پر اٹھا کر قوموں کو کسی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ کہا میں اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سفر میں نے شروع کیا، لوگ آ کر پوچھتے بھی تھے، وہ انٹرویو موجود ہے ابھی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ اگر وہ پڑھ لیں ہم اور مطالعہ کر لیں، ہم تھوڑا سا تاریخ انقلاب کا مطالعہ کر لیں، ہوائی تیر چلانے کے بجائے، اپنی جہالت عیاں کرنے کے بجائے تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، کیا حرج ہوتا ہے انسان کو کتاب پڑھنے سے؟ کوئی کتاب ڈستی تو نہیں ہے، کھاتی تو نہیں ہے کوئی کتاب، ہمیں پڑھ لیں، نہ ماننا بعد میں، کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ مانیں، ہر صورت میں تسلیم کریں، نہ مانیں لیکن ایک دفعہ اٹھا کے پڑھ تو لیں اسے کہ کہاں سے شروع ہوا، یہ مسئلہ کہاں پہ ختم ہوا، کہاں پہ پہنچا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں آ کر پاکستان کے بارے میں آپ کو کہوں کہ پاکستان جواہر لال نہرو نے بنایا تھا، وہ آپ مجھے روکیں گے، کیوں؟ آپ نے پڑھا ہوا، اتنا پڑھا ہوا ہے کہ یہ محمد علی جناح نے بنایا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا پہلا گورنر مرارجی دیسائی تھا، آپ فوراً مجھے ٹوکیں گے کہ یہ نہیں، یہ خلاف حقیقت ہے، ہم نے سلیبس میں چھوٹی سی کتاب پڑھی تھی مطالعہ پاکستان، اس میں یہ نہیں تھا، اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ یہ تو آپ کے عہد کی بات ہے، اگر اپنے عہد کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کو عاشورہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جو اپنے معاصر زمانے میں ایک چیز کو نہیں سمجھتا، جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ کس طرح مدعی ہو سکتا ہے مجھے کربلا سمجھ میں آتی ہے؟ کربلا تو کوسوں دور ہے، پھر عاشورہ تو کوسوں دور ہے، پھر عاشورہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب عاشورہ کی جھلک سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک جھلک تھی عاشورہ کی، اس کو سمجھے بغیر کہاں پہنچ سکتا ہے انسان؟ یہ انقلاب شروع کہاں سے ہوا؟ عرض کیا کہ اس شناخت دین سے شروع ہوا، فہم شناخت، فہم دین سے شروع ہوا۔ یوں نہیں ہوتا کہ جو بھی حوزے میں کتاب پڑھ لے وہ انقلاب لاتا ہے، یہ تاثر بہت غلط قائم ہوا ہے کہ جو بھی حوزہ علمیہ میں کتاب پڑھ لے وہ انقلاب لے آتا ہے، نہ خیر، حوزہ علمیہ الحمدللہ 1000 سال سے تشیع کے حوزے کی تاریخ موجود ہے، اور انشاءاللہ 1000 سال اور یہ مراکز ہمارے قائم رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یوں نہیں ہوتا کہ جو بھی عربی کے چند لٹریچر کی کتابیں پڑھ لے، جو بھی فقہ کی چار کتابیں پڑھ لے، وہ خمینی بن جاتا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے بھی فکر تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کے ساتھی نہیں تھے، ان کو ساتھی مل گئے، ان کو ساتھی نہیں ملے. نہ، ایسے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی ہماری مذہبی شخصیات، مراجع کرام گزرے ہیں کہ اتنے مقلدین ان کو میسر آئے جتنے تاریخ بھر میں کسی کو میسر نہیں آئے، چونکہ وہ تنہا مرجع تھے اپنے زمانے کے، ایک ہی مرجع. بعض مراجع تو ایسے تھے جن کے معاصر اور بھی مراجع کرام موجود تھے، جیسے آج کل الحمدللہ ایک بڑی تعداد مراجع کرام کی موجود ہے حافظہم اللہ، لیکن بعض زمانے ایسے بھی گزرے کہ صرف ایک شخص مرجع تھا اور پورا جہان تشیع اس ایک شخصیت کا مقلد تھا. اگر مقلدین سے انقلاب آتا، مقلدین اگر انقلاب لے کر آتے تو وہ شخصیت سب سے پہلے انقلاب لے کر آتے. اسی ایران کے اندر آغا بروجردی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے جید مراجع میں سے تھے، یہ اسی دور کا ایک نمونہ ہے کہ پورا عالم تشیع اس شخصیت کا مقلد تھا، اور اسی شاہ کے زمانے میں. لیکن آغا بروجردی کے زمانے میں انقلاب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ نہ اس وجہ سے کہ افراد نہیں تھے، پورا عالم تشیع، پورا ایران 100% آغا بروجردی کا مقلد تھا. اس لیے نہیں کہ مقلدین کی کمی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ انقلاب مقلدین کے ذریعے نہیں آتا، مقلدین کبھی انقلاب لے کر نہیں آتے، انقلاب کوئی اور قوم لے کر آتی ہے، انقلاب کوئی اور طبقہ لے کر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید میں، زمام میں تقلید مرجع کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، مقلد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جہاں چاہے تقلید بدل دیتا ہے. تقلید بدلنا کون چنتا ہے؟ مرجع. خود مقلد چنتا ہے اپنے لیے کہ میرا یہ مرجع تقلید ہے، دو قدم چل کر دیکھتا ہے، اگر مشکل پیش آ جائے تقلید بدل دیتا ہے. اور اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو حج پہ جا کے دیکھیے. حج پہ شخص جاتا ہے یہاں سے احرام باندھ کر ایک مقلد کی تقلید میں، اور بعض مراجع کے فتاوی ہیں تھوڑے سخت، جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی اگر سائے والی چھت والی بس میں بیٹھے تو کفارہ لگ جائے گا، اب یہ بس کے پائدان پہ کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ رائے حل کیا ہے، کہ میں اوپن بس میں تو بیٹھ نہیں سکتا کہ سردی ہے، چھت والی بس میں بیٹھوں گا تو بکرا چڑھ جائے گا سر، تو رائے حل کیا ہے؟ پھر وہاں پر رائے حل بتانے والے موجود ہوتے ہیں، وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بہترین رائے حال یہ ہے کہ یہ صاحب جن کے فتویٰ سے کفارہ لگتا ہے، ان کی تقلید ہی چھوڑ دو. وہیں پر بس کے پائدان پر تقلید بدل دیتا ہے، تقلید بدل کر بس کے اندر جاتا ہے. وہ یہی تو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مثلا اگر مرجع تقلید فتویٰ جہاد دے دے تو پھر مقلدین جہاد کریں گے؟ نہ، تقلید بدل دیں گے، اس کی تقلید کریں گے جو فتویٰ جہاد نہیں دیتا، نہ کہ اٹھ کے جہاد کریں گے، تقلید بدل دیں گے. تو آسان رائے حل ہے. جب بکرا کی گردن کٹوانے کے لیے مرجع چھوڑ دیتا ہے، تو جب اس کی اپنی گردن کٹوانے کا وقت آئے گا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو لوگوں کو اپنی گردنیں کٹانے تک میدان میں لا کھڑا کرتے ہیں؟ یہ وہ قوم تھی جن کی تعداد کربلا میں معروف تعداد 72 تھی، یہ وہ تھے کہ جن کو کہا گیا شب عاشور آپ چلے جاؤ، جواب دیا کہ ہم تو گردنیں کٹانے آئے تھے، بچانے کے لیے نہیں آئے. جو بکروں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تقلید چھوڑ دیں، وہ کبھی عاشورا نہیں پہنچتے، وہ کبھی کربلا نہیں پہنچتے. حاصل ہوتی ہے. اور قرآن نے بھی کہا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اگر تم گھروں میں جا بیٹھو اور چپ سات لو بیٹھے رہو, تمہیں کوئی بلانے نہیں آئے گا, کوئی تمہاری منت کرنے نہیں آئے گا, کوئی تمہارے پیچھے نہیں گھومے گا آ کر, بلکہ خدا تمہاری جگہ ایک ایسی نسل پیدا کرے گی کہ جن کے لیے خدا نے شہادت کو مقرر کر دیا ہے, وہ چل کر اپنے قدموں سے اپنے مقتل میں جائیں گے.
شہادت, شہادت,
شہادت,
شہادت,
شہادت,
شہادت,
شہادت,
شہادت,
الجہاد,
الجہاد,
لبیک,
لبیک,
الجہاد,
الجہاد,
لبیک,
لبیک,
خود چل کر اپنے قدموں سے اپنے مقتل میں آئیں گے. کون لوگ ہیں جو خود چل کر اپنا مقتل خود ڈھونڈتے, انتخاب کرتے ہیں, چنتے ہیں اپنے لیے مقتل؟ یہ قوم ہے, ایک نسل ہے, خدا نے وعدہ دیا لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم گھروں میں بیٹھو بیٹھے رہو, کوئی تمہارے در پہ نہیں آیا. لبرز الذین, ایسے لوگ مبارز نکلیں گے, کتب علیہم القتل, جن کا مقدر خدا نے شہادت قرار دیا ہے, جن کا مقدر شہادت خدا نے لکھ دیا, جن کے لیے شہادت. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, یہ اپنے مقتل میں اپنے قدم سے چل کر جائیں. میں ایسی قوم پیدا کروں گا, میں ایسی نسل پیدا کروں گا, میں گھروں میں بیٹھے ہوئے چپ سادے لوگوں کو کبھی بھی چھیڑوں گا نہیں. نمونہ تھا, یہ تفسیر تھی کربلا کی. کربلا کے قصے سنا سنا کے, کربلا کے باب میں, کربلا کے میدان میں آ کر اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑانا. میدان کربلا تو تخیل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے نہیں ہے. میدان کربلا میں اور عاشورہ میں تخیل کے گھوڑے دوڑا کر لوریاں بنانا اور ان لوریوں سے جاگتی قوموں کو سلا دینا, یہ اور عاشورہ ہے. اور سوئی ہوئی قوم کو جگا کر, ہوشیار کر کے, بیدار کر کے اس کو مقتل میں لا کھڑا کرنا, یہ اور عاشورہ ہے. کام کیا, انسانی انقلاب برپا کیا, انسانوں کو بدلا. امام خمینی نے وہی جوان جو اس قدر بہکے ہوئے تھے, اس قدر غافل تھے, نہ صرف اپنے دین سے اور آخرت سے غافل تھے بلکہ اپنی دنیا سے